على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، آج فقہ مسئلے کے اعتبار سے ایک ایسا مسئلہ ڈسکس کر رہا ہوں کہ جو زیادہ تر نوجوانوں کے بھی کام آنے والا ہے اور بزرگوں کے لیے اس اعتبار سے کام آنے والا ہے کہ وہ اپنے اپنے فیملیز میں، اپنے اپنے خاندانوں میں، اپنے گرد و پیش میں، اپنے رشتہ داروں میں اگر صحیح بات کی واقفیت صحیح انداز سے رکھتے ہوں گے تو بہت زیادہ مفید اور مددگار اور معاون ثابت ہوں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک عام تصور ہے عالم اسلام کے اندر کہ مرد اور عورت کے اندر اگر طلاق ہو جائے تو دوبارہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. ایکچولی جو مسئلہ ہے اس کو تھوڑا سا ہم ڈیٹیل میں جا کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے اندازہ ہے کہ تھوڑا سا مسئلہ بورنگ ہو جائے گا لیکن بڑے کام کا ہے اگر ذہن میں رہ گیا. اس لیے کہ دنیا بھر میں جہاں بھی گیا ہر جگہ پر کچھ اس حوالے سے مسکنسپشنز دیکھے، اور یہ مسائل وہ مسائل ہیں کہ جن پر عام طور پر اتنی آسانی کے ساتھ ممبر سے بیٹھ کر بات نہیں کی جاتی. میرے ساتھ سے چھوٹا مسئلہ ہے کہ مجھے ویسے دو دن میں نکل جانا ہے، تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یعنی اگر آپ نکالنا بھی چاہیں گے کہ مولانا آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں تو میں ویسے ہی نکل رہا ہوں. لیکن anyways میں چاہ رہا ہوں کہ مسئلہ تھوڑا سا دیکھ لیں، تھوڑا سا سیکھ لیں. ایک جملہ جو ابتدا میں عرض کر رہا ہوں اور اس جملے کو آپ ریئلائز کریں گے اس آگے جو بات میں عرض کر رہا ہوں اس کے اندر بہت کام کا جملہ ہے، وہ یہ ہے کہ گھر بنانا اور گھر توڑنا. اہل بیت اطہار کے پاس گھر بنانا آسان ترین ہے، گھر توڑنا مشکل ترین ہے. غیروں کے پاس گھر بنانا مشکل ترین ہے، توڑنا آسان ترین ہے. یہ ایک جملے کے اندر خلاصہ ہے. صحیح بتا رہا ہوں، کیا در بدر ہوئے تیرے در کو چھوڑ کر. جنہوں نے اہل بیت کے در کو چھوڑا ہے واقعا در بدر ہو گئے. یعنی میں بہت ہی اس وقت مجھے معلوم ہے کہ یہ وہ ٹاپک ہے جس پر میں نے جب کراچی میں سیمینار اور ایک پورا سیشن لیا تھا تو اٹ ٹک می آلموسٹ 2 to 3 classes, 1 hour classes. یعنی کم سے کم 3 گھنٹے کا سیمینار ہے، اور میں چاہوں کہ 5 منٹ کے اندر وہ 3 گھنٹے کا سیمینار آپ کو بتا دوں تو یہ خیال نہیں ہو سکتا. میں صرف بنیادی ہیڈ لائن جسے کہتے ہیں نا وہ آپ کو دے رہا ہوں، ڈیٹیلس انشاءاللہ پھر کبھی کے لیے. اہل بیت اطہار کے یہاں گھر بنانا آسان ترین ہے، یعنی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. ایک لڑکا ایک لڑکی آپس میں نکاح کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. جو کچھ ریسٹرکشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ لڑکی اگر شادی کر رہی ہے تو اس کے باپ کی طرف سے پرمیشن ہونی چاہیے. لڑکی اپنے باپ کی پرمیشن کے بغیر شادی نہیں کر سکتی، اور اگر خدا نہ خواستہ باپ کا انتقال ہو گیا تو دادا پرمیشن ہونی چاہیے. لڑکے میں تو یہ پرمیشن شرط بھی نہیں ہے، اور ایٹ لیسٹ یہ کہ مسلمان ہونے چاہیے. یہاں کے حوالے سے بات اور خاص عرض کر رہا ہوں کہ نان مسلم سے اگر مرد شادی کرنا چاہے گا، مرد یا عورت، تو شادی کی پرمیشن نہیں ملے گی. ادر وائز باقی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. یعنی کچھ ریسٹرکشن اہل سنت کے ہیں، وہ یہ کہ شادی کرتے وقت 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی اہل سنت میں. اسلام میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے، یعنی اہل ایمان میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے. ایک مومن اور ایک مومنہ اگر 2 ہیں اور تیسرا کوئی آدمی نہیں ہے، حتیٰ نکاح پڑھانے والے مولانا بھی نہیں ہے، اور یہ دونوں آپس میں نکاح کرنا چاہیں اور ان کو پتا ہو کہ نکاح کرتے وقت کیا پڑھا جاتا ہے، جو دولہے کی طرف سے پڑھا جاتا ہے وہ دولہا خود پڑھ لے، جو دلہن کی طرف سے پڑھا جاتا ہے وہ دلہن خود پڑھ لے، تو یہ نکاح ہو جائے گا، حتیٰ بلانے کی ضرورت بھی نہیں۔ اہل سنت کیا، جب تک دو گواہ نہیں ہوں گے جب تک شادی نہیں ہو سکتی، مشکل ہو گیا نا گھر بنانا۔ کہ مثال کے طور پر اگر کسی ایسی جگہ پھنس گئے کہ جہاں کوئی ہے ہی نہیں، گواہ کہاں سے لائیں گے، وہ بھی عادل گواہ، تو گناہ تو کر سکتے ہیں شادی نہیں کر سکتے۔ اہل ایمان کہتے ہیں کہ نہیں شادی کر سکتے ہیں، گناہ کی پرمیشن نہیں ملے گی۔ یو نو یہ شاید اگر زندگی میں کسی کو پیش آئے گا تو سمجھ میں آئے گا کتنا اہم مسئلہ۔ طلاق، اہل سنت کیا یہ ہے کہ کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، کسی قاعدے قانون کی ضرورت نہیں ہے، بس شوہر نے کہا طلاق طلاق طلاق، ہو گئی طلاق۔ وہ چاہے اس لیے کہ کپڑوں میں چائے گر گئی تھی، چاہے، یعنی اب یقین جانیے مجھے نہیں معلوم، اور کچھ افراد کے جو پاکستان سے یہاں پر آئے ہیں اور انہوں نے وہ دور پاکستان میں گزارا جس دور کی میں بات کر رہا ہوں، میں اب نام نہیں لوں گا، مجھے اچھا نہیں لگتا فلمی یا ٹیلی ویژن کے ستاروں کا جو ہے وہ نام ممبر سے لینا، لیکن میں جیسے تذکرہ کروں گا جو پاکستان میں رہے ان کو یاد آ جائے گا فوراً۔ ایک ڈرامہ سیریل چلتی تھی پاکستان میں، اور اس میں ایک اداکار اور ایک خاتون تھی جو میاں اور بیوی کا کردار ادا کر رہے تھے، اور اتفاق ہے جو دونوں میاں بیوی حقیقی لائف میں بھی میاں بیوی تھے، یعنی آپس میں شادی شدہ تھے، اور ایک ڈرامہ سیریل کے اندر بھی دونوں اداکار تھے، اداکاروں نے آپس میں شادی کی تھی، اور وہ اس ڈرامہ سیریل میں بھی اداکاری ہی کر رہے تھے، اور اداکاری میں ان کو جو رول دیا گیا تھا وہ میاں بیوی کا ہی دیا گیا تھا، تو کوئی پرابلم بھی نہیں تھا۔ اس ڈرامہ سیریل میں ایک موقع ایسا آیا کہ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا طلاق طلاق طلاق، ایز اے ڈرامہ، ناٹ ان ریئل لائف، اور پاکستان میں اہل سنت کے علماء نے شور مچا دیا تھا کہ طلاق ہو گئی ہے۔ ٹو دیٹ لیول، گھر توڑنا اتنا آسان ہے، اور اہل بیت اظہار کیا، گھر توڑنا مشکل ترین۔ جب تک دو عادل گواہ سامنے نہیں رکھو گے تب تک طلاق نہیں ہو سکتی۔ دو عادل گواہ سامنے بٹھاؤ، وہ کہیں کہ ہاں ہمیں پتا ہے کہ طلاق ہوئی ہے، تو طلاق مانی جائے گی، نہ طلاق نہیں مانی جائے گی۔ میں سعودی عرب میں تھا، ایک مومن میرے پاس آیا روتا ہوا، واقعاً پریشان، کراچی میں فون آتے میرے پاس، مولانا کل رات کو جھگڑا ہو گیا میاں بیوی کا ہمارا، اور جھگڑے میں میں نے اس کو کہہ دیا میں تم کو طلاق دے رہا ہوں، طلاق دے رہا ہوں، طلاق دے رہا ہوں۔ مولانا کل رات سے میں بھی رو رہا ہوں، میری بیگم بھی رو رہی ہے، وہ الگ کمرے میں سو رہی ہے، میں الگ کمرے میں سو رہا ہوں، اب کیا ہوگا؟ تو میں نے پوچھا کتنی مرتبہ کہا ہم نے طلاق ہوگی، کہنے والا تین مرتبہ، میں نے کہا ویسا کہ تسبیح نکالیں سر، طلاق ہوگی، کچھ بھی نہیں ہونے والا، وہ ایسے ہی آپ کی بیوی ہے جیسے طلاق کہنے سے پہلے تھی، کوئی فرق نہیں پڑا۔ ہمارے ایسے طلاق نہیں ہوتی، ہمارا گھر ایسے نہیں ٹوٹتا، ہمارا گھر بنانا بہت آسان ہے، توڑنا بہت مشکل ہے، سب دیٹ ایزی۔ دو عادل گواہ سامنے بیٹھے، اچھا عادل گواہ بیٹھے گی تو کیوں ہوگا، کیا ہوگا پھر؟ کیا آپ کا خیال ہے کہ عادل گواہ خاموش بیٹھ جائے گا، چپ چاپ بیٹھ جائے گا؟ جیسے آپ عادل گواہ سے کہیں گے تم بیٹھو گواہی دو کہ ہماری طلاق ہو رہی ہے، پوچھے گا بھائی طلاق کیوں دے رہے ہو، تو پھر وہ کاؤنسلنگ کرے گا۔ عادل کا مطلب ہی ہے کہ نیک انسان کی بات ہو رہی، گناہگار کی بات ہی نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے نا، بے نمازی کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، اب گناہگار کی بات نہیں ہو رہی، اب عادل کی بات ہو رہی۔ عادل کا مطلب نیک انسان، نمازی انسان، داڑھی والا انسان، قرآن پڑھنے والا، اچھے اور برے کو سمجھنے والا، ذمہ داری پر عمل کرنے والا۔ وہ کہے گا بیٹا کیوں طلاق دے رہے ہو، بیٹا کیوں طلاق لے رہی ہو، سمجھائے گا کیا پرابلم ہے، وہیں بھی مسئلہ سالو ہو جائے گا زیادہ تر۔ اور اگر واقع طے ہو گیا تو دو عادل گواہ، پھر لڑکی نجاست کے عالم میں نہ ہو جائے طلاق ہو رہی ہو، پھر جب نجاست طہارت کے عالم میں ہو، میاں بیوی نے ازدواجی تعلقات قائم نہ کیے اس طہارت میں، عجیب شرائط ہیں، یعنی وہ غصہ جس غصے میں طلاق دینا چاہ رہے تھے جب تک شرائط پوری کریں گے ویسے ٹھنڈا ہو چکا ہوتا۔ بہت اچھی بات ہے۔ اور ایک مسئلہ جس کی بطور خاص یہاں پر وضاحت کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے طلاق ہو ہی گئی، ڈیورس ہو ہی گئی، ڈیورس کا ایک اور مسئلہ بھی وہ میں کلرز کروں گا، اب اسے کہ وقت بہت نکل جائے گا اس میں جاؤں گا، تو اگر ڈیورس ہو بھی گئی خدا نہ خواستہ، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ میاں بیوی جو ایک مرتبہ ایک دوسرے کو طلاق دے چکے ہیں، ایک عورت طلاق لے چکی ہے، اب وہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتے، دوبارہ شادی کر سکتے ہیں۔ اب فرق کیا ہے اس کے اندر؟ فقہ اہل بیت میں بھی یہ قانون ہے، فقہ اہل سنت میں بھی قانون ہے۔ دیکھیے سمجھیے گا، مجھے اندازہ ہے کہ جب ہم قانون اور لا کی بات کرتے ہیں تو سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ قانون ایک ہے دونوں کے پاس، کہ اگر تین طلاق ہو گئی تو اب یہ مرد لڑکا اور لڑکی آپس میں شادی نہیں کر سکتے، اگر تین طلاق ہو گئی۔ لیکن فرق کیا ہے؟ اہل سنت کے ہاں ایک طلاق تین طلاق بن جاتی ہے. اگر آپ نے کہا ایک مرتبہ طلاق تو ایک مرتبہ طلاق ہوگی, اگر کہا دو مرتبہ طلاق طلاق دو مرتبہ طلاق ہوگی, اگر کہا تین مرتبہ طلاق 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 تین مرتبہ طلاق ہوگی. اگر شرائط کے ساتھ اہل بیت کے اطہار کے یہاں طلاق دی جائے تو چاہے سو مرتبہ کہا جائے طلاق طلاق, دو عادل گواہ بھی تھے سب کچھ تھا, تب بھی وہ ایک ہی طلاق ہوگی, تین طلاق بنی نہیں سکتی. اہل بیت کے اطہار کے یہاں تین طلاق ہی تین طلاق بنے گی, ایک طلاق کبھی تین طلاق نہیں بنے گی. تو اپلیکیشن کیا ہے؟ اپلیکیشن یہ ہے کہ اہل سنت کے یہاں ایک مرتبہ کہا طلاق 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 یہ تین طلاق ہو گئی. اہل بیت کے ماننے والوں کے جب ایک مرتبہ طلاق ہوئی تو وہ ایک ہی مرتبہ ہوئی, تین طلاق کب ہوگی؟ ہاں فرض کر لیں ایک میاں بیوی نے آپس میں طلاق ہو گیا, سلسلہ الگ ہوگی دوسرے سے, ایک ہفتے بعد, ایک مہینے کے بعد, ایک سال کے بعد, دو سال کے بعد, دس سال کے بعد دوبارہ شادی کر لیں اسی میاں بیوی نے, اسی لڑکا اور لڑکی نے جو آپس میں جدا ہو چکے تھے, کوئی حرج نہیں کر سکتے. خدا نہ خواستہ پھر طلاق ہو گئی, مہینہ دو مہینہ سال ساتھ میں گزارا, طلاق ہو گئی. اب جو طلاق ہوگی اسے کہا جائے گا دوسری طلاق. ابھی بھی دوبارہ چاہے تو شادی کر سکتے ہیں شادی طلاق کے بعد. جب تیسری مرتبہ شادی کریں اور خدا نہ خواستہ پھر تیسری مرتبہ بھی مر طلاق دے دے میں بیوی کو اور کہے کہ میں تمہیں نہیں رکھنا چاہتا, تو اب جو طلاق ہوگی اسے تیسری طلاق کہا جائے گا. اور پہلی شادی جس طرح دونوں کی باہمی رضامندی سے ہوتی ہے, دوسری شادی بھی باہمی رضامندی سے ہی ہوگی. نہ مرد بیوی کو پابند کر سکتا ہے لڑکی کو, نہ لڑکی لڑکیوں کو پابند کر سکتی, وہ تو ہے ہمیشہ ہر جگہ شرط. یعنی ایسا نہیں کہ کوئی ون سائڈڈ فیصلہ اسلام دے رہا ہے. دونوں اگر راضی ہوں گے تو ہی دوبارہ شادی ہوگی. جس طرح پہلی شادی دونوں کی رضامندی سے ہوئی تھی تو اسی شادی بھی دونوں کی رضامندی سے ہوگی. اگر خدا نہ خواستہ طلاق ہو گئی اور لڑکی پھر اسی لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے تو تیسری شادی بھی رضامندی سے ہوگی. ہاں اگر اب لڑکی اسی لڑکے سے چوتھی شادی بھی کرنا چاہتی ہے, اب اسلام انٹرفیئر کرے گا, اب پروردگار انٹرفیئر کرے گا اور کہے گا کہ اے لڑکی ناؤ دس مین ڈونٹ ڈیزرو یو, اب تم اسے شادی مت کرو. اسے تم کو تین مرتبہ گھر میں بلایا, تین مرتبہ تمہیں نکالا گھر سے, طلاق دی, اب ایٹ لیسٹ تم ایک ٹرائی ضرور کرو. دیکھیں یہ ہے کانسیپٹ حلال کا. اسلام کہے گا کہ اب ایک مرتبہ تم کو تین مرتبہ گھر میں بلایا, تین مرتبہ شادی کی, تین مرتبہ گھر سے نکالا, ناؤ ایٹ لیسٹ یو شوڈ گو فار سم مور آپشن, ایک اور مرد سے شادی کرو. وہ بھی اگر تمہیں نہیں رکھتا ہے طلاق دے دیتا ہے تو پھر تمہیں ہم دوبارہ اجازت دے دیں گے اسی مرد سے شادی کرنے کی. یہ ہے اصل کانسیپٹ جس کو بالکل بگاڑ کے پیش کیا گیا اہل بیت اطہار کے دین سے کہ ایک مرتبہ شادی ہو گئی تو شادی ہو ہی نہیں سکتی جب تک کسی اور مرد سے شادی نہ کر لے وغیرہ وغیرہ. اہل بیت اطہار کیا ٹھیک ہے, اس کا اپلیکیشن ہوتا ہے لیکن بہت بعد میں. اور آج تک میری اپنی زندگی کے اندر میرے سامنے ایسا کوئی کیس نہیں آیا کہ جہاں پر پریکٹیکلی اس مومن کے گھرانے میں کسی جگہ تین طلاق کا مرحلہ پیش آیا ہو, میرے نگاہوں میں آج تک کبھی بھی نہیں آیا. نہ ہسٹری میں میں نے ایسا کوئی کیس پڑھا ہے اب تک کہ اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کے یہاں کسی کے یہ پرابلم آیا ہو کہ ایک شادی پھر طلاق پھر شادی پھر طلاق پھر شادی پھر طلاق اور تین طلاق کا مرحلہ پیش آیا ہو. تو اسلام نے ایسا بنا کے رکھا ہے کہ پریکٹیکلی ہے تو صحیح لیکن عملی طور پر کبھی بھی پریکٹیکلی اس طرح کا جو ہے مسئلہ پیش انتہا آسانی سے آ بھی نہیں سکتا. اور خدا چاہتا بھی نہیں ہے کہ گھر اس طرح سے ٹوٹے اور گھر اس طرح سے برباد ہوں اور جو ہے وہ فیملی کا سسٹم اس طرح سے ڈسٹرب ہوتا رہا. اس سلوات بھیج دیجیے گا محمد والے محمد. اذن گرامی, چوتھے امام کی حیدر طیبہ کو ہم آپ کے ساتھ مسلسل شیئر کر رہے ہیں اور کچھ باتیں میں نے پہلی گفتگو میں آپ کے ساتھ عرض کی امام عالی مقام کے بچپن کے حوالے سے. کل کی حد تک میں نے آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کی جس کا تعلق واقعات کربلا کے بعد سے تھا کہ جب امام چہارم واقعات کربلا کے بعد کوفے اور شام کے بازاروں اور درباروں سے ہو کر اور قید خانے سے ہو کر پھر دوبارہ کربلا کی زیارت سے ہو کر جب لوٹ کر مدینہ منورہ میں آئے اور تقریباً 33 ایئرز جو امام نے اپنی شہادت تک گزارے اس میں امام نے کیا طریقہ کار اختیار کیا, تو طریقہ کار پر میں نے کل گفتگو کی تھی اور تھوڑا سا ہسٹری کو آپ کے سامنے لیبریٹ کیا تھا کہ کس انداز سے کیا حالات تھے اور اسپیشلی ان سارے واقعات کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا جو واقعہ حرہ کی صورت میں پیش آئے ہیں کہ جب اہل مدینہ بہت شدت کے ساتھ ناراض ہو کر حاکم شام کے گورنر کو مدینہ منورہ سے نکال دیتے ہیں, مدینہ پر قبضہ کر لیتے ہیں, مدینہ میں بغاوت ہو جاتی ہے, کس طرح سے مسلم نے عقبہ کو یزید نے بھیجا ہے, کس طرح سے مدینہ منورہ پر بے شمار مظالم ڈھائے گئے اور واقعہ حرہ کے شہداء کس انداز سے انہیں جو ہے تحقیق کیا گیا ہے, مدینہ منورہ پر کس انداز سے ظلم ہوا, چوتھے امام کا اسٹینڈ اس زمانے میں کیا تھا, کس انداز سے چوتھے امام مدینہ منورہ سے باہر نکل گئے تھے, میں نے اس ایشو کو آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. پھر ایک اہم ترین ایشو میں نے ڈسکس کیا بزدان کے ساتھ کہ کس انداز سے چوتھے امام کے دور میں وہ مسئلہ پیش آیا کہ جب اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کو نہیں معلوم تھا کہ ہمارا امام کون ہے، شیعوں کی بات کر رہا ہوں، امام معصوم کے سامنے ہوتے ہوئے کسی اور کو اپنا امام وقت سمجھ رہے تھے، کسی اور کو امام معصوم سمجھ رہے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، اگر ان سے اس دور میں پوچھا جا رہا تھا پہلا امام کون علی علیہ السلام، دوسرا امام کون حسن علیہ السلام، تیسرا امام کون حسین علیہ السلام، چوتھا امام کون محمد حنفی علیہ السلام، نہیں معلوم تھا زین العابدین، سخت طور تھا، امام مانتے تھے ان کو، اور محمد حنفی بھی کہہ رہے تھے کہ یس آئی ایم یور امام، اور باقاعدہ ایک امامت کا سلسلہ چل رہا تھا. پھر چوتھے امام مدینہ منورہ لوٹ کر آتے ہیں، کس انداز سے حجر اسد کے سامنے پہنچے محمد حنفیہ نے اور امام زین العابدین نے مل کر گویا ارشاد پلان کیا ہے کہ ٹھیک ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ جب اس راہ راست سے ہٹی ہوئی قوم کو کہ جو بہرحال کسی وجہ سے بھی فار اینی گڈ ریزن اس طرح سے جو ہے بکھر رہی ہے، اس کو سمیٹا جائے، ایک مقام پر لایا جائے. اور پھر حجر اسود نے باقاعدہ چوتھے امام کے حق میں گواہی دی اور پروردگار عالم کے حکم سے وہ معجزہ پیش آیا کہ جب حجر اسود نے خود امام کو سلام کا جواب دیا اور چوتھے امام کی امامت کا ایک طرح سے اعلان ہوا. ان واقعات کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں چوتھے امام کا مقام ایک ایسا مقام بن چکا تھا کہ اب اہل مدینہ پہچاننے لگے تھے کہ ہاں واقعا کون ہے. اور پھر میں نے عرض کیا کہ امام نے دو انتہائی اہم کام کیے، یعنی عرفان امامت کی بات تو میں نے کی جس انداز سے جناب محمد حنفی اور چوتھے امام کے بیچ مسئلہ پیش آیا، دو انتہائی اہم کام کیے. ایک کام جو چوتھے امام نے کیا وہ کیا عزاداری کے حوالے سے، ایک کام جو کیا امام نے وہ کیا علم کے پروموشن کے حوالے سے. علم کا پروموشن چوتھے امام کی زندگی کا اہم ترین مقصد، عزاداری کا پروموشن چوتھے امام کی زندگی کا اہم ترین مقصد. آج ایک اہم، میں یہ تو نہیں کہتا غلطی، مجھے نہیں اچھا لگتا لفظ غلطی استعمال کرنا صاحبان ایمان کے لیے، میں اس کی جگہ دوسرا لفظ استعمال کرتا ہوں، ایک اہم کمی جو میں محسوس کرتا ہوں اہل بیت اطہار کے ماننے والوں میں. چوتھے امام نے، میں نے کلرز کیا تھا اور آپ ہسٹری کو جا کے چیک کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ آزاداری کو اہم ترین پروموشن دینے والے ہستی کا نام ہے جناب امام سید سجاد، علم کو بھی سب سے اہم پروموشن دینے والے ہستی کا نام امام سجاد. امام سجاد کی رکھی ہوئی بنیاد ہی تھی، امام سجاد کی بنائی ہوئی درسگاہ ہی تھی جو ایک طرح سے، جس کو آج ہم یعنی آج کل کی زبان میں اگر کہیں تو امام صادق فاؤنڈیشن یا امام صادق یونیورسٹی کے نام سے یاد کر سکتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ آج اہل بیت کا ماننے والا، آج امام کے پر آنسو بہانے والا، آج امام کی محبت کا اعلان کرنے والا، آج امام کی محبت کا بھرم رکھنے والا سید سجاد کی دی ہوئی آزاداری کو تو ایز اٹ از لینے کو تیار ہے، سید سجاد کے دیے ہوئے علم کو لینے کو تیار نہیں ہے. اور سم ٹائمز خدا کا شکر ہے، یعنی واقعا میں آپ عزیزان کا شکر گزار ہوں، ممنون ہوں، بلکہ خدا نے متعال کا شکر گزار ہوں کہ مجھے اس نے ایسا مجمع دیا سننے کے لیے کہ جن میں سے شاید ایک فرد نے آ کر مجھ سے یہ نہیں کہا کہ مولانا یہ مجلس میں کون سا وقت بنتا ہے مسئلہ بتانے کا. اور الحمدللہ عزیزان جس طرح میں عرض کر رہا ہوں مجھے اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، مجھے اچھے کامنٹس مل رہے ہیں، مجھے اچھی آپ کی طرف سے فیڈ بیک مل رہا ہے، ورنہ دنیا میں میں نے دیکھا ہے میرے ساتھ کئی مقامات پر ایسا ہوا ہے کہ مولانا یہ مجلس کے اندر درس کا کہاں سے آ گیا، یہ مجلس کے اندر فکر مسئلہ کہاں سے آ گیا، یہ مجلس کے اندر جو ہے وہ حلال حرام کی بات کہاں سے آ گئی. ارے مجلس میں نہیں بتائی جائے گی حلال حرام کی بات، تو کہاں بتائی جائے گی؟ تو ازن گرامی خود، یعنی چوتھے امام نے دونوں چیزیں دی ہیں. کیوں آج اہل بیت کا ماننے والا مجمع ایک چیز لینے کو تیار ہے، دوسری چیز لینے کو تیار نہیں؟ اور کیوں ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ اہل بیت کے ماننے والوں کو یہی نہیں پتا کہ چوتھے امام نے صرف عزاداری نہیں دی، ہم نے چوتھے امام کا تعارف صرف ایک چیز میں کروایا ہے، وہ امام جو روتا رہا. دیٹس اٹ. یعنی اگر ہمارے بچوں سے پوچھا جائے جو سنتے سنتے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے ذہن میں اگر کہا جائے کہ اگر ایک، یعنی یہ چیز مناسب تو نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، کہ اگر کوئی پیپر دیا جائے کہ اسکیچ کرو، ڈرا کرو چوتھے امام کو، تو شاید کوئی ایسا انسان بنائیں گے جو انتہائی بوڑھا سا ہوگا بےچارا، جس کا قبر جھکی ہوئی ہوگی، اس کے آنکھوں میں آنسو ہوں گے، اس طرح کا ایک ہمارے سامنے انسان آئے گا. ہم نے وہی تصور دیا چوتھے امام کو، اپنے مومنین کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنی نسلوں کو، اور تو کچھ بھی نہیں دیا ہم نے. 35 سال 33 ایئرس امام نے گریہ کیا ہے، امام نے آنسو بہائے ہیں، امام نے اپنے بابا کا ماتم کیا ہے، لیکن علم کو پروموٹ کیا ہے، نالج کو پروموٹ کیا ہے. اور سخت ترین حالات کے اندر، جن حالات کا تذکرہ میں نے کل آپ کی خدمت میں کیا کہ مدینہ منورہ میں کیا ہوا، مکہ مکرمہ میں کیا ہوا، کوفہ میں کیا ہوا، یعنی کربلا کے واقعات جب مکمل ہوئے سن 63 ہجری کے اندر آلموسٹ 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ پیش آیا، 63 ہجری کے اندر اہل بیت تھا لوٹ کر واپس آئے، 63 کے اینڈ میں آلموسٹ یہ واقعہ ہرا پیش آیا، 64 کے سٹارٹ میں یزید جہنم حاصل ہوا، اور اس کے بعد یہ عبداللہ بن زبیر کی بغاوت چل رہی تھی، اور عبداللہ بن زبیر کی بغاوت آلموسٹ ختم ہوئی ہے 67 میں، 66 میں، سوری 73 میں، اور 66 میں آلموسٹ جناب 66 ہجرا کے اندر جناب مختار قید کوفہ سے رہا ہوتے ہیں، اور قید کوفہ سے رہا ہونے کے بعد خدا انہیں موقع دیتا ہے، کوفہ پر قبضہ کرتے ہیں، اور کس انداز سے اہل بیت اطہار کے دشمنوں سے، خاص طور پر کربلا کی قاتلوں سے جناب مختار نے انتقام لیا ہے، لیکن یعنی اس کو ایک سال سے زیادہ نہیں لگا، اینڈ ود ان این ایئر جناب مختار کو خود بھی جامع شہادت نوش کرنا پڑا. 67 میں جناب مختار کا انقلاب ختم ہوتا ہے، 73 تک آتے آتے عبداللہ بن زبیر کا انقلاب ختم ہوتا ہے، اور 73 میں آ کر بنو مروان کی یعنی بنو امیہ کی حکومت مکمل طور پر اسٹیبلش ہو جاتی ہے. اور میں نے یہ بھی عرض کیا کہ کس طرح سے حکومت بن معاویہ اور معاویہ یزید کے بعد آل ابو سفیان سے نکل کر آل مروان میں کیسی آئی، یہ بھی میں نے کل آپ کے سامنے ڈیٹیل میں اس کو عرض کر دی. چوتھے امام نے جو ایک اور اہم کام کیا، میں ایک شبات کا اشارہ کر دوں اور اس کے بعد آ جاؤں دوبارہ، کیونکہ مجھے آج خاص طور پر وہ خطبہ لینا ہے چوتھے امام کا، یعنی ایک طرح سے جو امام کی زندگی کا دوسرا حصہ ہے، واقعہ کربلا شام غریبہ سے لے کر اور تقریباً شام کے زندان سے رہائی تک کے واقعات. میں سارے کے سارے واقعات تو چونکہ آپ مسائل میں بہت بہت سنتے ہیں، مجھے وہ سیگمنٹ لینا ہے جو عام طور پر ڈسکس نہیں کیا جاتا، میں صرف اسی حصے کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. چوتھے امام نے مدینہ کے اندر یہ کام کرنا شروع کیا کہ اہل مدینہ کو یہ احساس دلانا شروع کیا کہ امامت تمہارے لیے کتنا اہم ہے، صحیح امام اور صحیح لیڈرشپ کے فوائد اور اس کے بینیفٹس کیا کیا ہوتے ہیں. ایک تو علم دیا امام نے، ایک امام اپنے بابا کی عزتداری دی، اس کے ساتھ ساتھ ایک عجیب انداز تھا چوتھے امام کا، اور وہ مسلسل لوگ دیکھتے رہے، اہل مدینہ دیکھتے رہے، جیسے ہی اہل بیت کا لوٹا ہوا قافلہ لوٹ کر مدینہ میں آیا اس وقت سے بات سے لے کر. اب لنک کریں کہ جیسے ہی واقعہ ہرا پیش آ رہا ہے، مدینہ میں بغاوت ہو رہی ہے، امام عین اس بغاوت کے درمیان مدینہ منورہ سے نکل کر جمبو چلے جاتے ہیں، اور یمبو از ناٹ مور دین 2 or 3 مائلز میکسیمم، یعنی ایسا نہیں کہ کوئی بہت زیادہ دور چلے گئے، بس اتنا ہے کہ مدینہ میں نہیں، مدینہ سے باہر ہیں. شاید آج کل کی زبان میں ایک مدینہ کا سبب کہا جائے اس کو، دا فرسٹ ویری نیئر سبب یمبو، نکل کے جاتے ہیں امام مدینہ منورہ سے باہر. اور جیسے واقعہ ہرا پیش آتا ہے، 400 سے زیادہ خاندان ہیں جن کی امام کفالت فرما رہے ہیں یمبو کے اندر. اہل مدینہ تو تلواریں لے کر جنگ کرنے کے لیے نکل گئے، خاندانوں کو کہاں بھیجا، خواتین کو کہاں بھیجا. یہ چوتھے امام تھے جو خیال رکھ رہے تھے. اور اس کے بعد بھی ایک جملہ جو کل بھی آئے گا انشاءاللہ، لیکن آج اس کو عرض کر دوں. ادھر چوتھے امام کی شہادت ہوئی، ایک دن گزرا، دو دن گزرا، تیسرے دن، یعنی پہلے دن تو کوہرام مچا. کن لوگوں میں کوہرام مچا؟ جو گھر کے افراد تھے، اصحاب تھے، رشتے دار تھے، جو جانتے تھے کہ امام دنیا سے رخصت ہو گیا. دوسرے دن بھی گھر میں کوہرام مچا، تیسرے دن ایک نیا کوہرام مچا مدینہ کے اندر. یہ کس کا کوہرام تھا؟ یہ مدینہ کے باہر رہنے والے غریبوں اور فقیروں کا کوہرام تھا. انہوں نے رونا شروع کیا. وہ کیوں رونا شروع کیا؟ کہا پرسوں رات تک ایک انسان آتا تھا، ہم سو رہے ہوتے تھے، وہ روٹیاں رکھ کے چلا جاتا تھا ہمارے پاس، دو رات ہو گئے وہ انسان نہیں آیا. کون تھا وہ؟ کوئی ہے جو چلا گیا اس دنیا سے. اور آ کے پتا چلا کہ وہ کوئی اور نہیں تھا، چوتھے امام تھے. اس انداز سے رزلٹ کیا ہوا؟ ایک تو حجر اسد کا معجزہ. یعنی میں عجیب بات ہے، جب میں ائمہ طاہرین کی حیات طیبہ کو ڈسکس اور سٹڈی کرتا ہوں تو یہ والا انداز صرف چوتھے امام میں نظر آیا، کسی اور امام میں مجھے کم از کم روایتوں کی حد تک یا واقعات کی حد تک نظر نہیں آیا، تو صرف چوتھے امام میں نظر آیا. کون سا انداز؟ امام مکہ مکرمہ میں آتے. اب ایک واقعہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے، مروان بادشاہ بنا، مروان کا بیٹا عبد الملک مروان کے بعد بادشاہ بنا، عبد الملک کا بیٹا ہشام. یہ دور ہے جب مروان دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، عبد الملک تخت خلافت بیٹھا ہوا ہے، اس کے بیٹے ہشام جو ایک طرح سے ولی عہد ہے، جس کو اپنے باپ کے بعد بننا ہے، خیر وہ بنا نہیں، بعد میں ولید بن گیا، لیکن اب ہشام ابن عبد الملک، ہشام اپنے باپ کے دور میں جب اس کا باپ خلیفہ ہے، ظاہر اعتبار سے عالم اسلام کو سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے، ہشام آتا ہے مکہ مکرمہ میں مکہ کی زیارت کرنے کے لیے. اب یہ حج کا موقع یا عمرے کا موقع، لیکن خانہ کعبہ کے طواف میں اتنی بھیڑ ہے کہ اسے طواف کرنے کا موقع تو مل گیا، حجر اسود تک پہنچنے کا موقع نہیں ملا. اب یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس نے رش کے موقع پر حجر اسود کا بوسہ لینے کی کوشش کی ہے، جو حج پر گیا ہے یا عمرے پر گیا ہے. بعض اوقات انسان کی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، یعنی ایسا لگتا ہے کہ انسان مر جائے گا اگر حضرت بوسا دینے جائے گا، تو اتنا بھیڑ اتنا رش ہوتا ہے بعض اوقات، اس کو موقع نہیں ملا. ولی عہد مملکت ہے، ہائیسٹ پروٹوکول، نو پرابلم ایٹ آل، اس کو لفٹ نہیں کروائی جا رہی، اس کو عزت نہیں دی جا رہی. اچھا تھا تو صحیح، بہرحال اس کے ساتھ لاؤ لشکر پورا، ایک سیکیورٹی سب کچھ تو تھا. خانہ کعبہ کے سامنے، بالکل اجازت کے سامنے، اس کے لیے کرسی لگا دی گئی، وہ بیٹھ گیا کہ ٹھیک ہے اگر بھیڑ تھوڑا چھٹے گی، رش تھوڑا کم ہوگا، اس کے بعد میں جاؤں گا خانہ کعبہ کا طواف کروں گا. اور جنہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا وہ جانتے ہیں کہ آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ کے ایک فٹ ادھر کون چل رہا ہے، ایک فٹ ادھر کون چل رہا ہے. انسان مست ہوتا ہے اپنے اس کے اندر، کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر، انسان کو ہوش ہی نہیں ہوتا جب انسان خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوتا. ایک عجیب منظر، ایک عجیب روحانیت ہے اس کے اندر. جنہوں نے نہیں کیا ان کے لیے خاص طور پر دعا کروں کہ پروردگار نصیب کرے، جنہوں نے کیا انہیں خدا بار بار نصیب کرے انشاءاللہ. بلکہ یہ جملہ میں اگر اپنی کہتے ہیں نا کہ سیریز کو مس نہ کروں تو درمیان میں ایک جملہ حج کی امپورٹنس کے حوالے سے کہہ دوں. یہاں پر آنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ مومنین کی ایک بہت بڑی تعداد غلطی میں مبتلا ہے. یہاں سے میں نے سنا ہے کہ تقریباً 4,000-5,000 کے اندر حج ہو جاتا ہے. ممکن ہے بعض مومنین کے لیے 4,000-5,000 بہت بڑی رقم ہو، لیکن بہت سارے مومنین ایسے ہوں گے جن کے لیے بہرحال $5,000 کوئی بہت بڑی رقم بھی نہیں ہے. اور اگر کسی کے پاس $5,000 ہیں تو اس پر حج واجب ہو جاتا ہے، اپنے سال کے اخراجات کے علاوہ اگر اس کے پاس $5,000 ہے حج واجب ہو جاتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی چھوٹے پروفائل کا انسان ہو. اور جب تک حج واجب نہیں ہوا تب تک یہ بات نہیں کر رہا ہوں پلیز، یعنی ہر مومن اپنے اوپر نہ لے لے اس بات کو. لیکن ایک مرتبہ اگر حج واجب ہو گیا، ایک مرتبہ حج واجب ہو گیا، چھٹے امام کی حدیث کے وہ الفاظ جسے روایت میں کہا گیا ہے صحیح الفاظ، صحیح کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث جس کے بارے میں قسم کہی جا سکتی ہے کہ بے عین ہی لفظ امام کی زمان مبارک سے ادا ہوئے ہیں، صحیح حدیث میں امام فرماتے ہیں، اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. اگر کسی شخص پر حج واجب ہو گیا اور اس نے وداؤٹ اینی پراپر ریزن حج کو انجام نہ دیا، وداؤٹ اینی پراپر ریزن، لائک بادشاہ نہیں جانے دے رہا، ویزا نہیں مل رہا، ہیلتھ پرابلم ایسا ہے کہ نہیں جا سکتا انسان، کوئی ایسا سیریس ایشو ہے، مثلا انسان جائے گا تو اس کی جاب چلی جائے گی اور ایسے جائے گی کہ آپ زندگی بھر کما نہیں سکے گا، مر جائے گا. بہت سے لوگ جو جاب چھوڑ، جن کا فیشن ہے جاب چھوڑنا، ہر سال جاب چھوڑتے ہیں، نئی جاب کرتے ہیں، تو ان کے لیے مسئلہ قانون لاگو نہیں ہوتا. ایک شخص کو پتا ہے کہ میری ایجوکیشن، کوالیفیکیشن، میرا ایکسپیرینس اتنا ہے کہ ٹھیک ہے اگر ایک جگہ نکل جاؤں گا دوسری جگہ مجھے آرام سے جاب مل جائے گی، اس پر بھی قانون لاگو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، اگر اینی پراپر ریزن کے بغیر حج کو نہیں انجام دیتا اور اگر مر جاتا ہے، امام فرماتے ہیں فل یموت یہودین او نصرانی، اس کی مرضی ہے یہودی مرے یا نصرانی مرے، وہ مسلمان نہیں مرے گا. اتنا سخت مسئلہ ہے، سو ڈونٹ مس آل آف یو. مجھے نہیں پتا کون کون ہے جن کے پر حج واجب ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں جو میں نے یہاں پر اگر ماحول دیکھا، مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد مومنین کی ایسی ہے جن پر حج واجب ہے اور نہیں کر رہے، لہٰذا میں نے بات ضمناً عرض کر دی. خیر، اب یہ شام ابن عبد الملک بیٹھا ہوا ہے اور دیکھ رہا ہے اس موسم کو، اس کو لوگ طواف کر رہے ہیں اور جو ہے بھیڑ میں طواف ہو رہا ہے. ایسے میں ایک عجیب منظر دیکھا، ایک شخص آیا، نہ کوئی پروٹوکول ہے، نہ سیکیورٹی آفیسرز ہیں، نہ ساتھ چلنے والوں کا ہجوم ہے، اکیلا انسان، بظاہر اپنے ہولیے سے بھی کوئی بہت ہائی پروفائل کا نہیں لگتا ہے، بہت معمولی سے کپڑے پہنے سادہ سے. ادھر وہ انسان آیا، اس نے حجر اسد کا رخ کیا، ادھر لوگوں کی نظر پڑنا شروع ہوئی اور مجمع کائی کی طرح پھٹنا شروع ہوا. یعنی خدا کی قسم جنہوں نے حج کیا وہ جانتے ہیں کہ طواف کا مجمع نہیں پھٹ سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا، طواف کے مجمع کو نہیں توڑا جا سکتا. لیکن شیعہ سنی، بلکہ شیعہ سنی کیا، اہل سنت کی آتھینٹک ہسٹری کے اندر یہ بات موجود ہے. یعنی حق تو وہ ہے نا کہ جو دشمن لکھے کہ ماننا پڑے، اس لیے کہ بادشاہ کے ہوتے ہوئے سارا واقعہ پیش آ رہا ہے، لہٰذا ہسٹورین کو لکھنا پڑا. مجمع کائی کی طرح پھٹا، یہ شخص گیا آرام سے حضرت کو بوسا دیا، کیا عزت، کیا شان، کیا احترام، اور ایک مرتبہ اس نے طواف کو انجام دینا شروع کیا. ادھر جو حشام کے پاس لوگ کھڑے تھے، آئے تھے شام سے، وہ تو نہیں پہچانتے تھے کون ہے انسان، بے اختیار کسی کے منہ سے نکلا کہ یہ ہے کون، اور اتفاقاً اس نے سوال حشام سے ہی پوچھ لیا کہ حشام یہ ہے کون. حشام نے سنے تو اس کا جواب اسے فوراً، جو عربی زبان کا ایک بڑا کامن سا سینٹینس ہے، لا عارف، اس کا جو بہت سادہ ترجمہ ہے وہ آئی ڈونٹ نو. لیکن عربی زبان میں لا عارف کے دو ترجمہ ہیں، میں تو انگریزی کا ترجمہ کیا نا آپ کے سامنے، بہت سادہ سا، لیکن عربی کے دوبارہ سے دو میننگ ہیں لا عارف. ایک یہ ہے کہ میں جانتا نہیں ہوں، ایک یہ ہے کہ معرفت نہیں ہے. عارف عرفان سے لا عارف مجھے معرفت نہیں ہے. یعنی وہ کہنا چاہ رہا تھا میں جانتا نہیں ہوں, جانتا تو تھا معرفت نہیں تھی, صحیح کہہ رہا تھا, جھوٹ نہیں کہہ رہا تھا. جیسے سلیمان سے نکلا لا عارف, جو دربار کا شاعر تھا جس کا کام ہی تھا کہ ساتھ میں رہے اور ہر ایونٹ کو شاعری کے زمانے پیش کرتا ہے, درباری شاعر, اینڈ ہز نیم واز فرزدق. فرزدق درباری شاعر ہے بنو مروان کا, لیکن علیبید اتار کی محبت دل میں ہے ضرور. اور شاعر لوگ ذرا ہوتے آزاد منیش ہیں, یعنی جب بات آ گئی حق و باطل وہ تو پھر بند کر دیتے ہیں, بڑے آزاد قسم کے لوگ ہوتے ہیں شعرا کرام. ایک مرتبہ جب فرزدق دیکھا کہ یہ تجاہل عارفانہ, جانتے بوجھتے ہوئے کہہ رہے میں نہیں جانتا, فرزدق سے برداشت نہیں ہوا. فرزدق نے سوچا نوکری جاتی ہے جائے. ایک مرتبہ کہا کہ تم نہیں جانتے, میں جانتا ہوں, مجھ سے پوچھو کہ یہ کون ہے. اور اس کے بعد فرزدق نے ایسا قصیدہ پڑھا بغیر پیمنٹ کے کہ زندگی بھر پیمنٹ لے کر بنو مروان کی شان میں ایسا قصیدہ نہیں پڑھا تھا. دیکھیے یہ عشق اہل بیت. حاض الذی میمیا مشہور ہے, میمیا میمیا فرزدق تاریخ میں عربی کے اعتبار سے مشہور ہے. حاض الذی یعرف البطحا وطعته البیت یعرفه والحل والحرم. تم کہہ رہے کون, میں بتا تم اس کو کون نہیں جانتا. بطحا جس کی عظمت کو جانتا ہے, کعبہ جس کی حرمت کو جانتا ہے, ہل جانتا ہے یہ کون ہے, حرم جانتا ہے یہ کون ہے, صفا جانتا ہے کون ہے, مروہ جانتا ہے کون ہے, منا جانتا ہے کون ہے, عرفات جانتا ہے کون ہے, رکن و مقام جانتے ہیں کون ہے, زمین و مکان جانتے ہیں کون ہے, چرند پرند جانتے ہیں کون ہے, تو نہیں جانتا. یہ فرزند رسول ہے, یہ فرزند زہرا ہے, یہ فرزند حسین ہے. حشام کو اتنا غصہ آیا فرزدق کو قید کروا دیا ایک مقام ہے نزدیک کا غسان, مکہ مکرمہ سے نیئر پلیس غسان, غسان کے مقام پر قید کروا دیا. آج تک ہمارا درباری شاہد تھا, آج سے جیل میں جائے گا. امام کو پتا چلا, کسی نے بتایا مولا یہ آپ تو طواف کر رہے تھے اور یہ سارا واقعہ پیش آیا. خیر امام جانتے ہیں, لیکن ہوتا ہے کہ ایک سیکوینس کے اعتبار سے سارے واقعہ چلتے. کہا مولا ایسا واقعہ پیش آیا. امام نے کہا اچھا. امام نے کام کیا کہ اس مخلص انسان کو 1000 درہم کی تھیلی بھجوا دی, 1000 درہم یا 1000 دینار. یعنی چوتھے امام کی سنت ہے اگر ذکر اہل بیت کوئی کرتا ہے تو بہرحال اس کو خوش کیا جائے. امام نے تھیلی بھجوا دی, فرزدق نے وہ تھیلی واپس کروا دی چوتھے امام کی خدمت میں کہ مولا زندگی میں پہلی مرتبہ تو پیسے کی نیت سے کچھ نہیں کیا, کام خلوص سے کیا, آپ اس کے ہی پیسے دے رہے ہیں. امام نے فرمایا کہ فرزدق جو تمہاری نیت تھی تمہیں اس کا ثواب پورا کا پورا ملے گا, لیکن امام جو دے دیتا ہے کبھی واپس نہیں لیتا, اس کو تم رکھو. یہ بات کہاں سے آئی؟ یعنی دیکھیں ایک بات یاد رکھیے زینہ گرامی, جو آج کل جب مینجمنٹ کی بات آتی ہے, لیڈرشپ کی بات آتی ہے, تو بہت یعنی ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں, لیکن بہت ساری باتیں ہیں جو نظر نہیں آتی وہ اصل بیس ہوتا ہے. ایگزامپل دی جاتی ہے آئس برگ کی. آپ کو آئس برگ نظر آتا ہے پانی کی سطح پر, لیکن یہ طے ہے کہ جتنا آپ کو آئس برگ نظر آتا ہے وہ آلموسٹ 20% ہوتا ہے آف دا ایکچوئل, 80% ہمیشہ ہڈن ہوتا ہے. وہ 80% اسٹرانگ ہوتا ہے تو وہ 20% نظر آتا ہے. تو اس آئس برگ کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے کہ وہ یہ تو وہ آئس برگ جو نظر آ رہا ہے, یہ تو وہ کیفیت ہے کہ فرزدق برداشت نہ کر سکا, لیکن آخر وہ کیا تھا 80% جس کی وجہ سے فرزدق اتنی بڑی قربانی دینے کو تیار ہو گیا؟ اس کی بنیادیں نظر آئیں گی ان حالات اور واقعات میں جس سے چوتھے امام اس سیکنڈ فیز کے اندر گزرے, شام غریبہ سے لے کر دوبارہ مدینہ منور آنے تک. اور میں اس فیز کی طرف آ رہا ہوں اور اس خطبے کو بھی لے رہا ہوں, اس لیے وقت بہت رفتار سے گزر رہا ہے, مجھے خطبہ بیان کرنا ہے آپ کے سامنے. اس لیے کل مجھے خاص موضوع پر بات کرنا چوتھے امام کے حوالے سے. آج بات مکمل ہو جائے گی تو پھر کل کچھ باتیں چوتھے امام کے حیدر طیبہ سے لے کر میں آپ کے ساتھ ریلیٹ کروں گا اس سارے موضوع کو جو کل مجھے بیان کرنا ہے شہادت کی شب میں. اب یہاں پر آنے کے بعد جو فیز ہے امام کی زندگی کا, مجھے اندازہ ہے کہ قدم قدم پر مصائب کا فیز ہے. رسمی اعتبار سے مجلس کے آخر میں بھی میں دو جملے مصائب کے ضرور پڑھوں گا. ابھی میں پڑھ تو رہا ہوں, اگر گریا ہوتا رہے آنکھوں میں آنسو آتے نہیں کوئی حرج نہیں ہے, جیسے کہ قدم قدم پر گریے کی بات ہے. لیکن بہرحال مجھے انالائز کرنا ہے چوتھے امام کے طریقہ کار کو. دوسرا فیز امام کی زندگی کا وہ کون سا فیز ہے جس کا آغاز اس وقت ہوا جب دو انتہائی اہم قیامتیں سدر سجاد پر گزری. پہلی قیامت جب پھوپھی نے جنجوڑ کر اٹھایا اور میرے والا سدر سجاد نے شاید زندگی میں پہلی مرتبہ اپنی پھوپھی کو ننگے سر دیکھا. یہ آغاز امامت. ایک تو وہ سوال ہے, بیٹا سید سجاد ہمیں بتاؤ ہم جل کر مر جائیں یا خیموں سے باہر نکل جائیں. اور دوسرا سوال ہے, بیٹا سید سجاد یہ زلزلہ کیسا زمین کربلا پر؟ سید سجاد نے کہا, پھوپھی اماں خیمے کی چادر کو ہٹائیے. ادھر خیمے کی چادر ہٹی, ادھر بیمار امام نے گھبرا کر کہا, السلام علیکم یا ابا عبداللہ. کہا, بیٹا سید سجاد کس کو سلام کر رہے ہو؟ کہا, پھوپھی اماں نو کے نیزہ پر بابا کا سر نظر آ رہا. کسی بھی امام کی امامت کا آغاز اپنے بابا کی شہادت پر ہی ہوا ہے, اس کوئی شک نہیں ہے. لیکن جیسا چوتھے امام کی امامت کا آغاز ہوا ایسا کسی کا نہیں ہوا. یعنی شاید کسی امام کے ساتھ یہ نہیں ہوا کہ امام گیا اور جو وارث امام بن رہا ہو اسے کوئی سینے سے لگا کر پرسہ دینے والا نہ ہو. یہ واحد امام جس کو کوئی پرسہ دینے والا نہیں تھا, کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا, سیدھے سجاد بابا اس دنیا سے رخصت ہو گئے, ہمارا پرسہ قبول کرو. لیکن شام غریبہ کے ان واقعات میں ایک عجیب میسج ہے جو مل رہا ہے, خاص طور پر اپنی بہنوں کے لیے, ماؤں کے لیے, بیٹیوں کے لیے. اگر یہ روایت صحیح ہے, اور صحیح ہے, کہ جناب سید سجاد سے جناب زینب نے سوال کیا, بیٹا سید سجاد بتاؤ ہم جل کر مر جائیں یا خیموں سے باہر نکل جائیں, تھوڑا سا انالائز کریں اس سوال کو. یہ جو سوال ہے, کیا اس سوال کا جواب جناب زینب کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ اب میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ جناب زینب کی شخصیت کو ڈسکس کروں, اتنا ضرور کہوں گا شہزادی زینب خاندان رسالت کی وہ خاتون ہے جن کا لقب ہے عالمتن غیر معلمتن. وہ عالمہ جس کو کسی نے کبھی تعلیم نہیں دی, یعنی آلموسٹ جسے کہتے ہیں کہ علم لدنی والی کیفیت, عالمتن غیر معلمتن. تو یہ فقہی مسئلہ جناب زینب نہیں جانتی تھی. جناب سید سجاد سے پوچھ رہی تھی کہ بیٹا سید سجاد ہم خیموں میں جل کر مر جائیں یا باہر نکل جائیں, جانتی تھی. پھر کیوں پوچھا؟ مجھے ایسا لگتا ہے, یہ میرا اپنا انالیسس ہے, ممکن ہے غلط ہو, مجھے لگا کہ زینب سوال نہیں پوچھ رہی تھی, اجازت لے رہی تھی. اور اجازت باہر جانے کی نہیں لے رہی تھی, اس لیے کہ حکم شریعت تو تھا ہی ہے کہ باہر چلے جاؤ. جناب زینب اجازت لے رہی تھی کہ بیٹا سید سجاد تو امام وقت ہے, اگر تو اجازت دے دے زینب جل کر مرنے کو تیار ہے, باہر جانے کو تیار نہیں. یعنی اگر امام کہہ دے کہ وہ پھر میں جل کر مر جائیں, یعنی آپشن جناب زینب خود دے رہی ہیں سوال کے اندر, تو اس آپشن تک خیمے سے باہر نکل جائیں, جانتی ہیں, لیکن خود ہی آپشن دے رہی, بیٹا سید سجاد جل کر خیموں میں مر جائیں. یعنی زینب بتانا چاہ رہی ہیں کہ دیکھو میرے لیے حجاب اتنا اہم ہے کہ اگر میرا امام مجھے اجازت دے دے تو میں جل کر مرنے کو تیار ہوں, بھی حجاب ہی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوں. اینڈ دس از دا میسج فار اور لیڈیز, بہنوں کے لیے, ماؤں کے لیے, بیٹیوں کے لیے. کیوں ایسا ہوتا ہے کہ امام بارگاہ کے دروازے پر آ کر حجاب پہنا جائے اور امام بارگاہ کے دروازے پر حجاب اتار دیا جائے؟ بابا امام بارگاہ کے دروازے پر آ کر حجاب اتارنا ہے کہ اب اندر میں کوئی نامحرم نہیں ہے, یعنی اندر جا کر حجاب اتار دو, اور باہر آ کر حجاب پہننا ہے کہ پھر نامحرموں میں جا رہے ہیں؟ یہ کون سی شرافت ہے کہ نامحرموں کے درمیان جب ہیں تو بے حجابی کے عالم میں آ رہے ہیں؟ فرینڈز, سم ٹائمز ہم, میں بہت سخت جملہ استعمال کر رہا ہوں, ایسا لگتا ہے کہ ہم نعوذ باللہ اہل بیت اطہار کا مذاق اڑا رہے ہیں. لیکن اہل بیت کے ساتھ مذاق نہیں ہوتا, وہ ہمارے ساتھ اپنا مذاق ہوتا ہے, ہم اپنا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. ہم زبان سے کہتے ہیں بی بی آپ پر ہمارا سب کچھ قربان, مولا ہمارا آپ سب کچھ آپ پر قربان. ہاں مولا بے حجابی پر یہ آپ کمپرومائز نہیں ہو سکتا, اس کو آپ چھوڑ دیں. مولا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنی ماؤں کو حجاب کروا لیں, امریکہ میں رہنا اتنا تو برداشت کرنا پڑے گا. بے حجاب ہی ٹھیک ہے, ہماری بیٹی, ہماری بہن, ہماری بیوی, ہماری ماں نہیں کرتی حجاب تو ہم کیا کریں, بس ٹھیک ہے. مولا سب کچھ آپ پر قربان، داڑھی نہیں رکھی جائے گی، وہ نہیں ہو سکتا مولا، وہ چھوڑ دیں، باقی ٹھیک ہے، وہ اب جو سب کچھ ہم جان دینے کو تیار ہیں، داڑھی رکھنے کو تیار نہیں ہے. سوال یہ کہ جو داڑھی رکھنے کو تیار نہیں، وہ جان دینے کو کیسے تیار ہوگا؟ کیونکہ آسان ہے نا جان دینا، اس کو پتا ہے کسی امام نے آ کر آج تک کبھی نہیں کہا کہ جان دے دو. جیسے بڑے آسان سے کہتے ہیں بے ابھی انت و امی، بے ابھی انت و امی، میری ماں قربان، میرے باپ قربان، میرا سب کچھ قربان. عمل کی منزل یہ ہے کہ مولا میں داڑھی کے چند بال رکھنے کو تیار نہیں ہوں. عمل کی منزل یہ ہے کہ میں حجاب کرنے کو تیار نہیں ہوں. چوتھے امام کی زندگی کا آغاز، اچھا چوتھے امام کہہ سکتے تھے، یعنی اب میں دوسرا میسج دے رہا ہوں، پہلا میسج حجاب کے حوالے سے مکمل ہو گیا، دوسرا میسج چوتھے امام کہہ سکتے تھے. پھوپھی اما 72 شہدا کے جنازے رکھے ہیں، خیموں میں آگ لگی ہے، چادریں چھن چکی ہیں، شام غریبہ چل رہی ہے، اور شام غریبہ میں آپ کو فقہی مسئلہ یاد آ رہا ہے. یعنی عین شام غریبہ کے اندر اگر فقہی مسئلہ پوچھا جائے، حقیقی شام غریبہ کے اندر امام صدر سجاد کو برا نہیں لگتا، اور امام کی مجلس میں اگر کوئی عالم یا کوئی ذاکر یا کوئی مجلسہ کوئی طالب علم فقہی مسئلہ بیان کرتے تو برا لگتا ہے. جناب زینب کیسے، یعنی یا تو کہتے کہ یہ واقعہ پیش نہیں آیا، آج سے یہ روایت غلط ہو گئی کہ جناب زینب نے سوال پوچھا ہے، یہ تو مان لیں، یا یہ مانے کہ جناب سید سجاد خود اصل شام غریبہ کے اندر بھی فقہی مسئلے کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہے. نہیں کہہ رہے بھوپی اما سوال پوچھنے کا کون سا وقت ہے، جواب دیتے ہیں. نہیں بھوپی اما، ذمہ داری یہ ہے کہ جان کی حفاظت واجب ہے، سوال پوچھا گیا جواب دیا گیا، یہاں سے آغاز. پھر وہ سارے غم کے واقعات، میں اس کو فی الحال چونکہ مجھے ڈسکس نہیں کرنا، مجھے بات کو آگے بڑھانا. غم کے واقعات تو آپ بار بار مسائل میں سنتے ہیں، اور خدا کرے کہ مسائل اہل بیت کو اس طرح سے بیان کر کر کے ہمیشہ زندہ رکھے. اب اہل بیت اطہار کا قافلہ چلا کربلا سے، دو فیزز میں یہ واقعہ مکمل ہوا، ایک فیز کوفہ کا، ایک فیز شام کا. میں شام والا خطبہ تو آپ کے سامنے پڑھوں گا، لیکن ایک چھوٹا سا انالیسس آپ کے سامنے پیش کروں. کوفے میں بھی چوتھے امام نے خطبہ دیا ہے، شام میں بھی چوتھے امام نے خطبہ دیا ہے، لیکن اگر آپ کوفے کے خطبے کے الفاظ پڑھیں گے تو وہ مکمل طور پر الگ الفاظ ہیں، اگر شام کے الفاظ پڑھیں گے تو مکمل طور پر الگ الفاظ ہیں. کوفے میں امام نے مصائب کا تذکرہ کیا ہے، شام میں امام نے فضائل کا تذکرہ کیا ہے. وائی دس ڈفرنس؟ دس ڈفرنس از جسٹ بیکاز آف دا آڈینس. اہل کوفہ مقام المرتبہ جانتے ہیں، انہیں صرف یہ احساس دلانا تھا کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، لہذا وہ مصائب پڑے گئے، وہ مصائب پڑے گئے. اہل کوفہ کو احساس ہو کہ تم نے کیا کیا ہے، اور خدا کی قسم یا انہیں عمرو بن سورت خزائی ہیں ظاہراً ایک، اور ایک توابین، دو گروپس ہیں. یعنی کوفہ میں سن 61 ہجری میں کربلا کے واقعات کے بعد یہ فوراً پہنچے اہل بیت اطہار کا قافلہ، اس کے بعد سن 66 میں جا کر مختار کی بغاوت، یا مختار کا انقلاب، سوری بغاوت نہیں، مختار کا انقلاب کامیاب ہوا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ مختار کا انقلاب واز دا فرسٹ انقلاب، فرسٹ ریولوشن، اٹ واز دا تھرڈ ریولوشن. دو انقلابات پہلے اٹھے ہیں جو ناکام بھی ہوئے ہیں، ایک گروہ توابین اٹھا ہے، ایک سلیمان بن سورت خزائی، یہ اپنے لوگوں کو لے کر اٹھے ہیں، اور دونوں کو پوری طرح سے شہادت کا سامنا کرنا پڑا. یہ کامیاب نہیں ہو سکے، کربلا کے دشمنوں سے بدلہ لینے میں کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن یہ جو انقلابات اٹھتے رہے اس کی بنیاد ہے چوتھے امام کا خطبہ. یعنی جو کام کربلا کی شہادت نہ کر سکی، وہ کام جو مسلم نقل کی شہادت نہ کر سکی، وہ سید سجاد کے خطبے نے کر کے دکھا دیا. دس از ہز وکٹری. مصائب کا احساس دلایا، اور ایسا احساس دلایا، ایسی چنگاری وہاں چھوڑ کر گئے کہ جو بہرحال بھڑکتی رہی، چنگاری بنتی رہی، بھڑکتی رہی، آخر ایک دن کامیاب ہو گئی. سن 66 میں مختار کو آخر موقع مل گیا، اور تمام دشمنان امام حسین، قاتلان امام حسین کو چن چن کر جہنم حاصل کیا، چن چن کر. اور باقاعدہ چوتھے امام کی فرمائش پر عمر سعد کے جب سر کو بھیجا گیا تو چوتھے امام نے اپنا سوگ بڑھایا 8 ربیع الاول کے دن، جن کی سنت میں آج بھی ہم 8 ربیع الاول تک جو ہے وہ سوگ مناتے ہیں، اور ایام غم کو مناتے اور عزا کا لباس پہن کے رکھتے ہیں. تو یہ کوفے میں امام کا کردار، خطبہ چوتھے امام کا کوفے کے اندر، صرف اور صرف مسائل، اور کوہرام بپا تھا کوفے کے اندر، اسے کہ جانتے تھے، مولا کہنا تو دیکھ چکے تھے 20 سال پہلے، مولا کوفے میں ہی رہ کر گئے تھے، جانتے تھے کردار امام حسن کو، جانتے تھے کردار امام حسن کو، بلکہ خود ہی خط لکھ کر بلوایا تھا اور مسلم عقیل آئے تھے، لہٰذا سب جانتے تھے. ان کو صرف احساس دلانا تھا غلطی کا کہ لک تم نے کتنی بڑی مسٹیک کی ہے، بلنڈر تم نے کیا، اینڈ یو ہیو ٹو پے فور اٹ. لیکن جب امام شام میں گئے تو شام وہ حال ہے کہ جہاں پر لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کیا ہے. اب وہاں پر مسائل نہیں پڑے امام نے، وہاں امام نے فضائل پڑھے، یعنی بتلایا کہ میں ہوں کون. اب تھوڑا سا شام کو انالائز کر لیں جلدی سے، پھر میں خطبے پہ آ جاؤں. کل میرے خیال میں چھٹی ہے تو تھوڑا سا وقت زیادہ، کل چھٹی ہے نہیں، اگر میں 10-15 منٹ زیادہ لے لوں چل جائے گا، ہے گنجائش؟ ٹھیک ہے. شام وہ جگہ ہے، اگر میں صرف ایک جملے میں انالائز کروں تو آپ لوگ سمجھ جائیے گا کہ شام کیا ہے. دیکھیے کربلا کا واقعہ ہوا ہے سن 60 ہجرا میں، مولا کائنات کی شہادت ہوئی ہے 40 ہجرا میں، ایگزیکٹ 20 ایئرز بیک، 20 سال پہلے. 20 سال پہلے جب چوتھی مولا کائنات کی شہادت ہوئی ہے اور شام میں مولا کائنات کی شہادت کی خبر پہنچی ہے کہ کوفے میں علی بن ابی طالب کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، تو اہل شام نے خوشیاں منائی ہیں، مٹھائیاں بانٹی ہیں. خوشیاں منائی ہیں. تو جس شام کا 20 سال پہلے یہ حال تھا، 20 سال کے بعد کیا حال ہو چکا ہوگا؟ یعنی ان کو تو یہی پتا تھا کہ ایک خارجی ہے، نعوذ باللہ باغی ہے، حکومت کے خلاف بغاوت کی ہے، حکومت کے خلاف اس نے خروج کیا ہے، اور خدا نے مسلمین کے بادشاہ کو جو ہے فتح نصیب کی ہے، اور جو ہے وہ ان باغیوں کے جو ہے قتل کر دیا گیا، عورتوں کو کنیز بنا دیا گیا، غلام بنا دیا گیا، اور آئے جا رہے ہیں. اٹ واز لائک دیٹ. انہیں پتہ ہی نہیں کہ کون ہے. اور یہاں امام کا اصل جہاد شام میں، اور مقاتل کو اٹھا کر دیکھیے، ادھر چوتھے امام شام میں انٹری، یعنی شام کے دربار تو بہت بات کی بات ہے، شام کا دربار تو بہت، بازار تو بہت بات کی بات ہے، شام کا زندان تو بہت بات کی بات ہے. شام کے دروازے سے ادھر امام کا قافلہ شام میں داخل ہوا، شام کے مین گیٹ سے، انہوں زمانے میں شہروں میں دیواریں ہوتی تھیں، ادھر شام کے دروازے سے امام داخل ہوئے اور ایک بوڑھا آیا سامنے، مجمع لگا ہوا استقبال کرنے والوں کا، خوش ہونے والوں کا، تالیاں بجانے والوں کا کہ ہمارے بادشاہ کو خدا نے فتح نصیب کی اور یہ قیدی بن کر آئے، یہ باغی آئے، نعوذ باللہ. اور ایک بوڑھے نے آ کر امام کی شان میں جتنے نازب الفاظ استعمال کر سکتا تھا استعمال کیے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توک، نوک نیزہ پر بابا کا سر، شہدا کے سر، اور پیچھے اہل بیت اطہار. یعنی عجیب ہے کیفیت، خدا کی قسم. وہ جو کہتا تھا کہتا رہا. جب وہ اپنی دل میں جو اس کے بغض تھا، نفرت تھی، انات تھا، وہ سب جب کر چکا، امام نے کہا ہے بزرگ مجھے اتنا بتائیے کہ آپ نے آئے مودت پڑھی، آئے ذوالقربہ پڑھی، وآت ذوالقربہ حقہ، کہ اہل قربہ کو ان کا حق دے دو. کہاں پڑھی؟ کہ تجھے معلوم ہے بزرگ کہ وہ ذوالقربہ کون ہے جن کا حق ادا کرنے کا قرآن نے حکم دیا ہے؟ کہا نہیں. امام نے کہا کہ وہ ہم اہل بیت ہیں. برسوں سے امیر شام اور اس کی اولاد نے جو سنایا تھا، آج پہلی مرتبہ اس بوڑھے نے اس کے خلاف کچھ سنا، چونک گئے، پیروں سے زمین نکل گئی. کہا واقعی تم لوگ ہو؟ امام نے کہا ہاں ہم لوگ ہیں. امام نے کہا تو نے آئے مودت پڑھی؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ. کہاں پڑھی ہے؟ کہا تجھے معلوم ہے وہ اہل قربیٰ کون ہے جن کی مودت کو اجر رسالت قرار دیا گیا؟ کہا نہیں معلوم. امام نے کہا وہ بھی ہم ہی ہیں. وہ بوڑھا چونک گیا، کانپنے لگا. امام نے آخری حملہ کیا. دیکھیں تلواروں سے حملہ کرنا اور ہے. امام نے کہا کہ تو نے آیت تطہیر پڑھی ہے؟ قل لا اسألکم انما یرید اللہ لیطہرکم رسا اہل البیت، جن کی طہارت کی پروردگار نے گواہی دی قرآن کے اندر. کہا نہیں معلوم. کہاں پڑھی ہے؟ کہا کون ہے وہ اہل بیت؟ تجھے معلوم ہے؟ کہا نہیں. کہا وہ اہل بیت ہم ہی ہیں. روایت میں ہے مقاتل کو جا کے پڑھیے گا اگر موقع ملے. اس بوڑھے نے تلوار نکالی، فوج یزید پہ حملہ کیا، اور ادھر ہی اس بوڑھے کی شہادت ہوئی. یہ ہے جیت امام سید سجاد کی. فتح اس کو نہیں کہتے کہ سروں کو کاٹ کر نیزوں کو، سروں کو نو کے نیزوں بلند کر دیا جائے. فتح اس کو کہتے ہیں کہ برسوں کی محنت کو لمحوں کے اندر برباد کر دیا جائے. امام کی پہلی انٹری ہے شام میں. یہ ہے انداز چوتھے امام کا. پھر شام کا بازار وہ مصائب کی انتہا ہے. یعنی کس انداز سے پتھر برسائے گئے، کس انداز سے تکلیفوں سے اہل بیت اطہار کو گزارا گیا، شام کے بازار کو کس انداز سے سجایا گیا، کتنے گھنٹوں سجایا گیا، میرا مولا گزرا ان سارے مراحل سے گزرا اور شام کے دربار میں پہنچا. شام کے دربار میں جو میرے والا نے خطبہ دیا ہے، اذن گرامی ایک میں آپ کو جملہ تھوڑا سا اینالائز کر رہا ہوں اور اب اس کے بعد میں جب خطبہ پڑھوں گا تو میں درمیان میں سٹاپ نہیں کروں گا، کنٹینیو کروں گا تاکہ ایک تسلسل کے ساتھ آپ امام کے خطبوں کو سنیں اس کا ٹرانسلیشن. بہت اگر ضروری محسوس کیا یا مجبوری محسوس کی تو درمیان میں رکوں گا کوئی چیز وضاحت کرنے کے لیے، ادروائز کوشش کروں گا کہ ایز اٹ از بیان کروں. لیکن اس خطبے کو اس تصور کے ساتھ سنیے گا. دیکھیں اس وقت میں خطبہ دے رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں خطبہ دینا، یہ جو مجلس پڑھو نا اس کو دیٹس کال ان عربک خطبہ دینا. میں خطبہ دے رہا ہوں، آپ سب سن رہے ہیں. اگر میرے مجمع میں 5% افراد بھی ایسے ہوں جو میری گفتگو نہ سننا چاہتے ہوں، 5% اونلی جو میری بات نہ سننا چاہتے ہوں، مجھ سے نفرت کرتے ہوں، اب یقین جانے میرے لیے پڑھنا بہت مشکل ہو جائے گا. ذرا سا سیٹ کمفرٹیبل نہ ہو میرے لیے پڑھنا مشکل ہو جائے گا. میں سکون سے بیٹھا ہوا ہوں، سامنے جو لوگ ہیں وہ سننے کے لیے تیار ہیں، کوئی ایسی کیفیت نہیں ہے. یعنی خدا کی قسم دنیا میں ایسا خطیب صرف سیر سجاد ہے، یعنی کسی کو موقع نہیں ملا کہ جب بات کر رہا ہے تو حالت یہ ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑی ہیں، پاؤں میں بیڑی ہیں، گلے میں توق ہے، بات کرے تو کیسے کرے. اور دوسری کیفیت یہ کہ ساتھ میں فاطمہ زہرا کی بیٹی ابے مختو چادر کے کھڑی، سامنے ازا خانہ نہیں ہے، شرابی کا دربار ہے. یعنی ایسے عالم میں چوتھے امام نے خطبہ دیا، واقعا آسان نہیں ہے. یعنی کبھی بھی ذہن میں تصور مت لائیے گا کہ چوتھے امام ایک لاغر امام اور بیمار امام اور کچھ نہیں کیا کربلا کے واقعات میں. چوتھے امام کی شجاعت پر مولا عباس کی شجاعت قربان، خدا کی قسم اتنا شجاع چوتھا امام، عجیب شجاعت ہے. یہ برداشت کرنے کا حوصلہ اتنا آسان نہیں کسی میں نہیں. آپ نے سنا نا شام کے واقعات کے اندر کربلا سے گوفہ کے بعد کہ مولا عباس جناب زینب کا خلاصہ نہیں دیکھا جاتا تھا تو کٹا ہوا سر بھی زمین میں گر جاتا تھا بار بار. صرف سید سجاد کے بعد انہوں نے یہ مسائل برداشت کی، اتنا حوصلہ سید سجاد. ان حالات میں میرے امام نے چوتھے امام نے خطبہ دیا. اب ذرا خطبے کے الفاظ، اب میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کروں گا، آپ دیکھیں فضائل کا انداز. امام نے پہچنوایا کہ میں کون ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ ٹارگیٹ آڈینس جو تھا وہ اہل بیت کا ماننے والا نہیں تھا، یہ وہ تھا جو دشمن اہل بیت تھا، اس کو بتانا تھا کہ میں کون ہوں. دیکھیں بعد الحمد والثنا، کتاب کا ریفرنس نقوش عصمت، علامہ ذیشان حیدر جوادی. بلکہ اگر موقع ملا مجھے، اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی ای میل سرکولیٹ کرتا ہے کہ گروپ آپس میں، تو مجھ سے کوئی بھی ساتھی لے لے ان 2-3 صفحوں کو اسکین کر لیں تو اس کو سرکولیٹ بھی کیا جا سکتا ہے، آپ لوگ اپنے پاس ایز اے ریفرنس اس کو رکھ بھی سکتے ہیں. پیج نمبر ہے 369 اور تقریباً یہ 2.5 صفحے ہیں. میرے خیال میں 10 سے 15 منٹ لگیں گے مجھے خطبہ پڑھنے میں اور میری گفتگو مکمل ہو جائے گی، میں مزید کوئی بات نہیں کروں گا. ایوہ الناس، ہمیں 6 صفتیں عطا کی گئی ہیں اور ہمیں 7 باتوں کے ذریعے فضیلت دی گئی ہے. ہماری صفت علم، حلم، حلم مینس ٹالرنس برداشت، سخاوت، فصاحت، شجاعت اور مومنین کے دلوں میں ہماری عزت ہے. اور ہماری فضیلت یہ ہے کہ رسول مختار ہم میں سے ہیں، صدیق علی ہم میں سے ہیں، جعفر طیار ہم میں سے ہیں، اسد اللہ حمزہ ہم میں سے ہیں، سیدہ نساء العالمین فاطمہ ہم میں سے ہیں، ستین امت اور سید شباب اہل جنت حسن اور حسین ہم میں سے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں. جس نے مجھے پہچان لیا اس نے پہچان لیا، جس نے نہیں پہچانا اس سے اپنا تعارف کروا رہا ہوں. ان حالات میں اس توق و زنجیل کے ساتھ مجھے نہیں پتا کہ کس انداز سے امام نے خطبہ دیا اور کیا شان سے فضائل پڑھے. میں مکہ و مینا کا فرزند ہوں، میں زمزم و صفا کا لال ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جس نے ردا میں زکات کو اٹھا کر غریبوں تک پہنچایا ہے، میں بہترین لباس اور ردا والے کا فرزند ہوں، میں بہترین زمین پر قدم رکھنے والے کا لال ہوں، میں بہترین طواف اور صحیح کرنے والے اور بہترین حج اور تلبیہ ادا کرنے والے کا لال ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جسے براق پر سوار کیا گیا، جس سواری پر پیغمبر معراج پر گئے تھے اس کا نام تھا براق، میں اس کا لال ہوں جسے رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا، اور کیا بے نیاز اور پاکیزہ صفات ہے وہ لے جانے والا، میں اسی کا لال ہوں جسے جبرائیل سدرۃ المنتہا تک اپنے ساتھ لے گئے،
میں اس کا فرزند ہوں جس نے تقرب کی تمام منزلیں طے کر کے اپنے کو دو کمانوں کے فاصلے تک پہنچا دیا. میں اس کا لال ہوں جس نے ملائکہ کے ساتھ نماز ادا کی. میں اس کا فرزند ہوں جس سے رب جلیل نے وحی کے ذریعے راز کی باتیں کی. میں محمد مصطفیٰ کا لال ہوں. میں علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں. میں اس کا لال ہوں جس نے اب مولا کائنات کے فضائل پڑھے کہ میں کس کا لال ہوں. اب یہ عجیب فضائل مولا کائنات کے جو چوتھے امام کی زبان سے ادا ہوئے. میں اس کا لال ہوں جس نے کفار کی ناک رگڑ دی یہاں تک کہ ان کفار کو کلمہ پڑھنا پڑا. میں اس کا وارث ہوں جس نے رسول اکرم کے سامنے دو تلواروں سے جنگ کی, دو نیزوں سے نیزہ بازی کی, دو قبلوں کی طرف نماز پڑھی. آج بھی مسجد ذو قبلتین موجود ہے مدینہ منورہ کے اندر. دو بیعتوں میں حصہ لیا, دو ہجرتیں کی. اس نے بدر و حنین کے مارے کے سر کیے اور ایک پلک جھپکنے کے برابر شرک نہیں کیا. میں صالح المومنین کا فرزند ہوں. میں وارث النبیین, قاتل الملحدین, یعصو المسلمین, نور المجاہدین, زین العابدین, تاج البقائین, اسبر الصابرین, یہ سارے مولا کائنات کے القاب ہیں. افضل القائمین من آل یاسین و رسول رب العالمین کا فرزند ہوں. میں اس کا لال ہوں جس کی جبرائیل کے ذریعے تائید اور میکائیل کے ذریعے مدد کی گئی. میں حرم مسلمین کے محافظ کا لال ہوں. میں بیعت شکن, منحرف اور دین سے نکلنے والوں سے جہاد کرنے والے, نواصف سے جنگ کرنے والے, تمام قریش میں سب سے زیادہ بلند تر انسان کا وارث ہوں. میں اس کا فرزند ہوں جس نے سب سے پہلے دعوت الہی پر لبیک کہی, سب سے پہلا صاحب ایمان تھا, ظالموں کی کمر کو توڑنے والا, مشرکین کو ہلاک کرنے والا, منافقین کے حق میں سہ میں تیر کش الہی, کلمہ عابدین کی زبان, دین خدا کا مددگار, امر خدا کا ولی, حکمت الہی کا باغ, علم الہی کا خزینہ, جواد و کریم, زیرک و ذکی, رضی و مرضی, مجاہد و با ہمت, صابر و روزہ گزار, مہذب اور نیک کردار, بہادر اور شجاع, اسلاف کا قطع کرنے والا, دشمنوں کی صفوں کا برہم کر دینے والا, سب سے زیادہ مطمئن قلب, سب سے زیادہ صاحب اختیار, سب سے زیادہ فصیح و بلیغ, سب سے زیادہ صاحب عزم و عظیمت, سب سے زیادہ صاحب حوصلہ و ہمت, شیر نیستان شجاعت, باران رحمت, میدان جنگ میں نیزوں کی باہمی آویزش اور گھوڑوں کی باہمی دوادوش کے موقع پر ظالموں کو پیس ڈالنے والا, انہیں ذرات کی طرح ہوا میں اڑا دینے والا, حجاز کا شیر, صاحب اعجاز, عراق کا سردار, نص و استحقاق کا امام, مکی و مدنی, ابتہی, تہامی, بدری, احدی, بیعت شجرہ و ہجرت کا مجاہد, عرب کا سردار, میدان جنگ کا شیر, مشعرین کا وارث, سبتین کا والد, مظہر عجائب و غرائب, برہم کنے جمعیت لشکر, شہاب ثاقب, نور عاقب, اسد اللہ الغالب, مطلوب کل طالب, غالب کل غالب, یعنی میرا جد علی ابن ابی طالب تھا. اذن گرامی, یقین جانیے اس ممبر سے بیٹھ کر مولا کے فضائل کو سندہ سے پیش کرنا آسان ہے, شام کے دربار میں بہت مشکل تھا, بہت مشکل تھا, خدا کی قسم بہت مشکل تھا. یعنی چونکہ میرا کام ہے نا خطبے دینا, مجلس پڑھنا, سالوں سے پڑھ رہا ہوں, مجھے معلوم ہے بہت مشکل تھا ان حالات میں. پھر فرماتے ہیں, میں فاطمہ زہرا, سیدت النساء, طاہرہ, بطول, بزعت الرسول کا فرزند ہوں. اور یہ کہنے کے بعد جب بات یہاں تک پہنچی ہے, اس کے بعد میرے مولا نے مصائب کا تذکرہ شروع کیا. یہ وہ کیفیت تھی جو امام مکمل طور پر تعارف کروا چکے تھے. اور ادھر ظالم نے دیکھا کہ مزید اگر امام نے اپنے خطبے کو جاری رکھا تو دربار میں ابھی انقلاب برپا ہو جائے گا, ابھی انقلاب برپا ہو جائے گا. ایک مرتبہ مؤذن سے یزید نے کہا کہ اذان دینا شروع کر. یہ ہے سر سجاد کی جیت, جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی رسول آیا, وہی مجبور ہو کر مؤذن سے کہہ رہا جا جا کر اذان دے. ادھر مؤذن نے کہا اللہ اکبر. امام نے کہا میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ واقعی خدا ہر شے سے بزرگ ہے. ادھر مؤذن نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ. امام نے کہا میں بھی گواہی دیتا ہوں. اور ادھر مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. ادھر کہا محمد رسول اللہ. امام نے کہا مؤذن خدا کے لیے رک جا. اور یزید کی طرف رک کر کے میرے بالا نے کہا یزید مجھے اتنا بتا دے جس محمد کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے وہ تیرا جد ہے کہ میرا جد ہے. اجر کو بلا وہ تیرا جد ہے کہ میرا جد ہے. بس اذن کرام یہ منزل تھی جب اہل بیت اثار کو شام کے زندان میں بھیج دیا. کس شجاعت سے میرے مولا نے کوفہ کے معرکے کو طے کیا، کس شجاعت سے میرے مولا نے شام کے زندان کے معرکے کو طے کیا، بڑے سے بڑا سوال آیا، میرے مولا نے بڑی شجاعت کے ساتھ جواب دیا. لیکن ایک سوال ایسا تھا کہ جب میرے مولا سے پوچھا جاتا تھا تو میرا مولا کانپ جاتا تھا. بس مصائب کے دو جملے پڑھ لو، زیادہ نہیں پڑھوں گا. دو جملے. کون سا سوال؟ چھوٹی سکینہ. شام کے زندان میں جب صبح ہوتی تھی، پرندے نظر آتے تھے، آ کر سیدے سجاد سے سوال کرتی تھی، بھیا سیدے سجاد ذرا اتنا بتا دے یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں. بڑا مشکل سوال ہے سیدے سجاد کے لیے، بڑا مشکل سوال. کیوں؟ اسے کہ سیدے سجاد اتنا ہی جواب دیتے ہیں، بہن سکینہ صبح ہو گئی ہے، پرندے دانے پانی کی تلاش میں جا رہے ہیں، رزا کی تلاش میں جا رہے ہیں، رزق روزی کی تلاش میں جا رہے ہیں. آسان سا سوال، آسان سا جواب، بات ختم ہو گئی. لیکن ادھر شام ہوئی، جب شام کے زندان میں شام آتی تھی، پرندے پھر نظر آنا شروع ہوتے تھے، پھر سکینہ آتی تھی، بھیا سیدے سجاد ابھی پرندے کہاں جا رہے ہیں. اور ادھر سکینہ پوچھتی تھی، ادھر جناب سیدے سجاد جواب دیتے، سکینہ شام ہو گئی ہے، لوٹ کر اپنے اپنے گھروں کو جا رہے. اور سکینہ رو کر کہتی تھی، بھیا سکینہ لوٹ کر کب اپنے گھر کو جائے. ایسا موقع کب آئے گا جب سکینہ لوٹ کر جائے گی؟ سیدے سجاد سے اگر یہ سوال کسی اور نے کیا ہوتا، جناب زینب نے کیا ہوتا، ام کلثوم نے کیا ہوتا، ام رباب نے کیا ہوتا، ام لیلہ نے کیا ہوتا، تو بڑا آسان تھا جواب دینا، بڑی آسانی سے کہہ دیتے، بھوپی اما آپ کیوں گریا کرتی ہیں، آپ کیوں دل چھوٹا کرتی ہیں، ایک وقت آئے گا شام کے زندان سے رہائی ہوگی، کربلا کی زیارت کو بھی جائیں گے، مدینہ منورہ میں بھی جائیں گے، گھر لوٹ کر بھی جائیں گے. لیکن جانتے ہیں علم امامت سے کہ سوال پوچھنے والی سکینہ ہے، ارے ہر ایک اس زندان سے جانے والا ہے، سکینہ اس زندان سے جانے. مجھے دل کہتا ہے کہ جب شام کے زندان سے رہائی ہوئی ہوگی، سید سجاد نے قبر سکینہ پر اپنے آپ کو گرا دیا ہوگا اور کہا ہوگا رو رو کر، سکینہ تجھے بڑا ارمان تھا مدینہ جانے کا، اب چل ہم لوٹ کر مدینہ جا رہے ہیں، ارے بابا کی قبر پر بھی جائیں گے، اب تجھے کوئی تماچے بھی نہیں مارے گا، اب تیرے کانوں سے کوئی تازیانے بھی نہیں کھینچے گا، اب تجھے پیاسا بھی نہیں رکھا جائے گا. لیکن ہاں سکینہ، قیامت تک شام کے زندان میں ہنسی. اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا علی محمد ایام قلب ینقلبون. پالے والے تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ہمارے اس قلیل توسل کو بھی بارگاہ میں قبول فرما. غم محمد والے محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما. ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرا پہ جگہ عنایت فرما. پالے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی مومنین بیمار، بیمار کربلا کے صدقے میں صحت کل عنایت فرما. آج جس انداز سے مولا کی بات کا تذکرہ کیا گیا، خاص طور پر ایک دعا مانگ رہا ہوں، آپ آمین بھی کہیں اور اپنا کردار بھی ادا کریں اس آمین کو مکمل کرنے کے لیے. پالنے والے، ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، جس انداز سے جناب زینب کو پردہ پسند ہے، اس انداز سے نہ فقط امام بارگاہوں میں، زندگی کے ہر مقام پر، گھر کے پروگرامز میں بھی، شاپنگ مالز میں بھی، آفیسز میں بھی، اسکولز میں بھی، کالجز میں بھی، حجاب کی پابندی کرنے کی توفیق عنایت فرما. ہمارے مردوں کو اس حوالے سے اپنی ذمہ داری نبھانے کی، خواتین کا ساتھ دینے کی، ان کو انکریج کرنے کی، ذمہ داری نبھانے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے محمد والے محمد کا واسطہ، جو بے روزگار ہیں، جو کم روزگار ہیں، جو رزق حرام میں مبتلا ہیں، ان سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما. پھر آج کی گفتگو سے جملہ مستعار لو. پالنے والے جن پر حج واجب ہو چکا ہے بطور خاص، انہیں اس فریضے کو جلد از جلد انجام دینے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے محمد والے محمد کا واسطہ، دنیا میں جہاں بھی اہل بیت اطہار کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں، ان سب کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. پالنے والے محمد والے محمد کا واسطہ، قلب ناظرین امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. ہماری گناہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما. اپنا کردار، اپنے بچوں کی تربیت، اپنے گھرانوں کا ماحول زمانے کے امام کی تعلیمات کے مطابق بنانے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک مرتبہ سورہ الحمد، تین مرتبہ سورہ اخلاص، اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے.
بانیان کے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے، تمام شہداء اسلام و ایمان جن پر فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، جو اس عزا خانے کی اور اس مرکز کی بنیادوں میں شامل تھا آج ہمارے درمیان میں نہیں، ان سب کے لیے ایک مرتبہ اللہ تین مرتبہ سورہ خلاص کی تلاوت فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله